السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، سورہ یونس کی آیت ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے جس میں لوگوں کے دلوں کے امراض کی شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو بھیجے جانے کا مقصد بھی بتا دیا، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ تو قرآن صرف میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یا ایہا الناس کا اللہ تعالی نے لقب اختیار کیا کہ اے لوگوں، تحقیق تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے، ایک واعظ آ چکا ہے، اور وہ بھی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وہ شفاء لما فی الصدور، اس میں شفا ہے دلوں کے امراض کی۔ اور واقعی میں ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن ہیل کرتا ہے انسان کے جو بھی گناہ ہیں، جو اس کے اندر برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان سب کی شفا قرآن میں موجود ہے الحمدللہ۔ وہدن، اور خاص ہدایت ہے، رحمہ رحمت ہے، للمومنین مومنوں کے لیے۔ اب دیکھیں، واعظ تو یہ تمام عام انسانوں کے لیے ہے، لیکن مومنوں کے لیے اسپیشل اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر الگ سے بات فرمائی ہے کہ ہدایت اور رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے۔ یعنی جو لوگ بھی اس پر ایمان لائیں گے، جو اس پر بلیو رکھیں گے، جو اس پر عمل کریں گے، جو اس کو اپنے رب کی کتاب مانیں گے، اس کے لیے یہ ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن اگر نہ ہوتا تو ہم آج اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب آسمانوں سے وحی کے ذریعے سے دنیا میں نازل فرمائی، اور اب وہی مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی بلیسڈ منتھ کہلاتا ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ، بہت ہی بابرکت مہینہ۔ اور کیوں رمضان کو اتنی اہمیت حاصل ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ، آپ ذرا سوچیں، جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا دورہ قرآن کے وقت، کہ جس جگہ یہ قرآن نازل ہوا وہ جگہ بابرکت ہو گئی، حرم کہلایا وہ، جس کے قلب مبارک پر وہ نازل ہوا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول بن گئے، جس رات میں نازل ہوا وہ رات ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر رات، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بابرکت مہینہ ہو گیا، رمضان کا مہینہ۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اس قرآن کی وجہ سے، واحد ایک بک، ایک کتاب کے ذریعے سے کتنی چیزیں بابرکت ہو گئیں، وہ زمین، وہ جگہ، وہ مہینہ، وہ دن، وہ رات، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ آپ خود سوچیں کہ اتنا بابرکت مہینہ، اس مہینے کا استقبال ہم کیسے کریں، اس مہینے کو ہم کیسے ریسیو کریں، ہم کیسے اس کی پلاننگ کریں، ہماری زندگی میں ہم کیسے اس کتاب کو امپلیمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم یہ سب دورہ قرآن کے ذریعے سے دیکھیں گے۔ رمضان ہمیں اپنی زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے ہمارے سامنے، ہمیں ایک ایم، ایک گول دیتا ہے، ہمیں ایک نصب العین عطا کرتا ہے، اور ہمیں اپنے رب سے قریب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تو لہٰذا اس کی تیاری ہم کیسے کریں؟ اور اس کی تیاری صحابہ کرام شعبان سے شروع کر دیتے تھے، شعبان سے پہلے سے شروع کر دیتے تھے، بلکہ بعض صحابہ تو کہتے کہ ہم رجب ہی سے رمضان کا انتظار شروع کر دیتے تھے، اور اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر ان کے اوپر بعد میں بھی باقی رہتا تھا، یعنی ان رمضان کے روزوں کا اثر، وہ تقویٰ ان کے اندر اتنا زیادہ ڈیولپ ہو جاتا تھا رمضان میں کہ اس تقوی کا اثر رمضان کے بعد بھی نظر آتا تھا۔ تو آیا کہ جو تقویٰ ہمیں حاصل کرنا ہے اس رمضان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، جو شکر گزاری پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا اثر ہم کو رمضان کے بعد نظر آنا چاہیے۔ اور یہ کب پاسبل ہے؟ جب ہم رمضان اچھے سے گزاریں گے، جب ہم رمضان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، جب ہم رمضان کو ویسے گزاریں گے جیسے صحابہ کرام گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی یونیورسل میسج دے رہے ہیں. سورہ بقرہ کے شروع میں ہی یہ آیت آتی ہے, آیت نمبر 25, کہ اے لوگو اعبدوا ربکم, تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہو. یونیورسل میسج دیا جا رہا ہے. زندگی کا ایک مقصد اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے, گول دیا ہے, ایک نصب العین دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی تاکید کرتا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ غاروں اور پہاڑوں میں چلے جاؤ اور ایک طرف اللہ اللہ کرتے رہو یا رہبانیت اختیار کر لو. یا ہمارا دین ہمیں بالکل شتر بے مہار کی طرح آزادی بھی نہیں دیتا کہ جس طرح چاہے جانوروں کی طرح زندگی گزارو. جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ابھی کہ ابھی حال ہی میں آپ لوگ اگر نیوز پڑھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر طرف دنیا میں ایک ایسا امیج بنایا جا رہا ہے, ایسا امیج دیا جا رہا ہے نئی جنریشن کو یا پہلے کے لوگوں کو بھی کہ تم لوگ بالکل آزاد ہو, جیسے چاہے زندگی گزارو, چاہے تم جانوروں کی سطح پر جیو, جیسے تمہیں کرنا ہے اس طرح سے زندگی گزارو اور بس صرف اپنے لیے جیو, دوسروں کے لیے نہیں. تو یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے جبکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں, تم کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور تم کو صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کام کر جانا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب الحمدللہ ہمارے اسلاف نے, صحابہ نے جب قرآن پر عمل کیا, جب یہ قرآن ان کے پاس نازل ہو رہا تھا اور اس قرآن کو وہ لیتے چلے جا رہے تھے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ترقی کی, کیسے انہوں نے دنیا اور دین کو ساتھ ساتھ وہ لے کر چلتے رہے. آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت یاد ہوگا, اگر جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے, سیرت پڑھی ہے, اور اس سے ہمیں انٹرسٹ ہونا چاہیے سیرت سے, تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ایک گولڈن ایرا تھا, سمجھے. ان کی 10 سالہ خلافت سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہے. ماشاء اللہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس قدر ترقی کروائی, اور آپ دیکھیں یہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ تھے, اس قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے. وہ قرآن کو ایز اٹ از لیتے تھے, ہماری طرح نہیں کہ جیسا دل چاہا توڑ مروڑ کر لے لیا. تو جب ان لوگوں نے قرآن پر عمل کیا تو ترقی پر ترقی کرتے چلے گئے, شہر کے شہر آباد کرتے گئے. عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کئی نئے شہر آباد ہوئے. پھر انوینشنز اتنی زیادہ ہوئی, آپ جتنے بھی نام دیکھ لیں, ابھی آپ کے بچے جو میتھس پڑھتے ہیں اگر اس کا اردو میں نام دیکھا جائے یا عربی میں نام دیکھا جائے تو کیا نام ہے, الجبرا, جغرافی, یہ سب کون لوگ تھے اس کو ایجاد کرنے والے یا اس میں ترقی کرنے والے لوگ کون تھے؟ بو علی سینا کا نام آپ نے سنا ہوگا. اور مسلمانوں نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زمین ناپی گئی ایریا وائز, اور اس زمانے میں ہی ان لوگوں نے یہ تحقیق کی کہ زمین گول ہے یا اوول شیپ میں ہے. ماشاء اللہ بند بنائے گئے, ہر طرف اریگیشن کا اتنا بہترین سسٹم تھا کہ ہر طرف ماشاء اللہ غلہ ہی غلہ نظر آتا تھا. یعنی ان لوگوں نے پانی کا اتنا بہترین انتظام کیا. جب وہ لوگ قرآن پر عمل کرتے رہے, دنیا سے جڑے رہے اور ترقی کرتے رہے. آپ یہ بات خاص طور سے یاد رکھیے کہ صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین اور ہمارے اسلاف, جب وہ قرآن سے جڑے رہے تو ترقی کرتے رہے, جیسے ہی قرآن کو چھوڑا تو ہماری ترقی بھی رک گئی. آپ خود دیکھیں کہ آج تقریباً 400 سال سے یا 500 سال سے مسلمان تنزل کا شکار ہیں, ترقی رکی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے. یا تو ہم دین کے نام پر اس قدر شدت پسند ہو جاتے ہیں کہ بالکل دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر ہم اتنے دنیا دار بن جاتے ہیں کہ بالکل دین کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی کا مطلب ہے کہ صرف دنیا کے بندے بن کر رہو. نہیں, صحابہ کرام نے ترقی کی ماشاء اللہ, ہمارے اسلاف نے ترقی کی قرآن کے ساتھ چل کر, قرآن کے اوپر عمل کر کے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی. جب ترقی عروج پر تھی مسلمانوں کی, تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں مغرب کے لوگ, یورپین کنٹریز سے لوگ آتے تھے, ویسٹ سے لوگ آتے تھے, اور اس زمانے میں عربی زبان ایسے سمجھی جاتی تھی جیسے آج انگلش زبان ہے, جیسے آج انگلش انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی ہے. اس زمانے میں عربک انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی تھی. یہ بات جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ کولمبس جب تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا, اور اس نے سوچا تھا کہ شاید اسے جن لوگوں سے ملاقات ہوگی تو اس نے بہت سارے گولڈ کوائن وغیرہ بھی رکھے تھے کہ اس کو دے کر وہ خلاصے حاصل کرے گا, اور اس نے 2-3 لوگ اپنے ساتھ رکھے تھے. اس نے ایک وہ شخص رکھا تھا, ایک مسلمان بھی تھا اس میں جو عربی جانتا تھا, کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ عربی جتنی مشہور تھی کہ اس زبان کا جاننے والا شخص رکھنا ساتھ میں ضروری ہے. آپ خود سوچیں کہ مسلمانوں کی ترقی کا کیا حال ہوگا, ان کا عروج کا کیا حال ہوگا, کہ اس زمانے میں عربی جاننا ایک اسٹیٹس سمبول کہلاتا تھا, سمجھے. اور آج آپ دیکھیں کہ کیا حال ہو گیا ہمارا. تو تو میں جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، ملکہ زبیدہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، نہر زبیدہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ہارون رشید کی وائف تھی، اور جس وقت خلیفہ ہارون رشید خلیفہ تھا، کہا جاتا ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ ایریا دنیا کا مسلمانوں کے قبضے میں تھا، ماشاءاللہ مسلمان اس پر حکومت کرتے تھے، بہت بڑی حکومت تھی اور ترقی اپنے عروج پر تھی. کہا جاتا ہے کہ بغداد سے زیادہ خوبصورت شہر کوئی نہیں تھا، عراق اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ لوگ دور دراز سے سیاح آتے رہتے تھے دیکھنے کے لیے اس شہر کی خوبصورتی کو، جگہ جگہ فاؤنٹینز تھے، یعنی فوارے جیسے آج آپ دیکھتے ہوں گے باہر ملکوں میں، خوبصورت شہر ایسے ہی اس وقت مسلمانوں کے شہر اس طرح سے آباد تھے، اتنے خوبصورت شہر تھے. تو ملکہ زبیدہ جو کہ ہارون رشید کی وائف تھی، فرسٹ لیڈی کہہ سکتے ہیں آپ جس کو، کہا جاتا ہے کہ اس کا جو لباس ہوتا تھا تو لباس ہی کے کپڑے کے سینڈل بنائے جاتے تھے اور اسی لباس کے کپڑے کے پرس بنائے جاتے تھے، وہ میچنگ پرس اور میچنگ سینڈل پہنا کرتی تھی. ماشاءاللہ آپ سوچیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ فیشن آج کا ہے، آج ہم جب جاتے ہیں نئے نئے برانڈز پر اور دیکھتے ہیں شاپ میں تو ہمیں میچنگ پرس اور میچنگ سینڈل نظر آتی ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں. یہ اس زمانے کا فیشن ہے، ہارون رشید کے زمانے کا فیشن ہے، آپ سوچیں یہ مسلمانوں نے فرسٹ ٹائم ایجاد کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کی میچنگ پرس اور سینڈلز پر ڈائمنڈ لگے ہوتے تھے، ڈائمنڈ کا ورک ہوتا تھا. آپ سوچیں کہ کیسے مسلمانوں نے ترقی کی ہوگی کہ ان کے سینڈلز پر اور پرس پر ڈائمنڈ لگے ہوں. یہ مسلمانوں کا عروج کا دور تھا. ٹھیک ہے، بہت گئے گزرے تھے، بہت بگڑ چکے تھے، بہت سارے بگاڑ آ چکے تھے، لیکن کم از کم ان کا عقیدہ صحیح تھا اور قرآن اور سنت کو وہ تھامے ہوئے تھے. وہ یہ بات جانتے تھے کہ ہماری ترقی قرآن اور سنت پر عمل کر کے ہی اسی میں پوشیدہ ہے. پھر ایک اور بات جو ہمیں ملتی ہے کہ اس زمانے میں انہیں کتنے بھی بگڑ چکے تھے مسلمان، انہیں 1000 سال جو ہمارا عروج کا دور ہے مسلمانوں کا، تو کتنے بھی مسلمان بگڑ چکے ہوں، لیکن وہ یہ بات جانتے تھے کہ ہماری ترقی تعلیم و تربیت سے جڑی ہوئی ہے. ہم جب تک کہ ہمارے اندر کتابوں کا شوق نہیں ہوگا، مطالعے کا شوق نہیں ہوگا، ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس سے بنا پر آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں لائبریری موجود تھی، ہر گھر میں کتابیں ہونا ضروری تھا، چاہے کتنی بھی مہنگی کتابیں خریدنی پڑی، کیونکہ اس زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پرنٹنگ پریس نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان لوگوں نے کتابیں خریدی اور اپنے گھروں میں رکھی. یہ ایک عام ٹرینڈ تھا اس زمانے کا کہ کتابیں خریدنا ضروری ہے اور پڑھنا ضروری ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے ایک کانسیپٹ دیا تھا الحمدللہ کہ تمہاری ترقی کا راز قرآن اور سنت سے ہی جڑا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑا، آپ دیکھیں ہم کس طرح سے تنزل کا شکار ہوتے گئے. اسی بنا پر آج ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے ریلیشن کو قرآن سے مضبوط کریں. آج ہمارا تعلق قرآن سے ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ سانس ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. جس طرح ہم سانس لیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، یا ہمیں زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، کھانا پینا، آکسیجن، اسی طرح سے قرآن ہمارے لیے ضروری ہے. یقین جانیے کہ ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے، ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لیں، جب تک کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل نہ کریں، جب تک کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لیں. تو اب اس قرآن سے ہمارے ریلیشن کو ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ موقع ہے رمضان کا، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہو سکتا ہے جس میں ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں. جب قرآن سے ہم جڑیں گے، جب قرآن سے ہم اپنا ناطہ جوڑیں گے، تو یقین جانیے کہ ہماری ہر جو بھی راستے کی رکاوٹیں سب خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی الحمدللہ. تو یہ قرآن ویسے تو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں اور بڑھاپے تک پڑھتے بھی رہیں گے، لیکن یہ صرف پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ ایک انقلابی کتاب ہے، ریولیوشنری کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے والے تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے. یہ کتاب انسان کو اس کا ظاہر اور اس کا باطن دونوں بدل کر رکھ دیتی ہے، دونوں میں تبدیلی لاتی ہے. قرآن پڑھنے والے ان کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، ان کے دل ہر قدورت سے، ہر بغض سے، کینے سے، حسد سے پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ شفاء لما فی الصدور، اس میں سینوں کے امراض کی شفا ہے سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حسد سے، کینے سے، بغض سے اور یہ سب برائیوں سے جب تک آپ پاک نہیں ہوگے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تو یہ قرآن یہ کتاب آپ کو بدل کے رکھ دیتی ہے، آپ کے دلوں کی صفائی کرتی ہے، یہ کتاب آپ کو رہنمائی فراہم کرتی ہے، یہ کتاب آپ کو اپنے رب کے راستے کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. اس کتاب کو پڑھ کر انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دیکھنے والے خود یہ فرق محسوس کرتے ہیں گویا کہ اس شخص کا چلنا پھرنا سب قرآن کے مطابق ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پھر وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے. تو کیا میں اور آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ کی یاد آ جائے؟ یہ ہوتے ہیں ولی اللہ. کون ہوتے ہیں ولی اللہ؟ قرآن پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ. تو کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جسے قرآن نے بدل دیا ہو؟ میرا عمل قرآن پر کتنا ہے؟ کیا میں آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتی ہوں؟ تو میرے عمل میں تبدیلی آنی چاہیے، جیسے صحابہ کرام بدل گئے تھے. اس قرآن پر عمل کر کے ان کی زندگی بالکل یکسر بدل کر رہ گئی تھی. وہ صرف تلاوت اور تجوید پر ہی بس زور دیتے نہیں رہ گئے تھے، بلکہ انہوں نے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی تھی. تو میری عزیز بہنوں، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے. اس قرآن سے مضبوط رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے، مضبوط ناتا جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم اس قرآن پر عمل کرنے والے بنیں. ہم موازنہ کریں آج اپنا اور صحابہ کرام کا. وہ بھی نئے نئے لوگ تھے، وہ زمانے جاہلیت سے شرک کرتے آ رہے تھے، بت پرستی تھی، رسم و رواج تھے، بہت کچھ تھا، جاہلی عصبیت تھی ان کے اندر. لیکن جیسے ہی قرآن نازل ہوا انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، قبیلہ پرستی چھوڑ دی، جاہلی عصبیت چھوڑ دی، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہ گئے، شیر و شکر ہو گئے تھے وہ لوگ. آج ہم کیوں قرآن پڑھتے ہیں؟ آج ہمارے دلوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ آج ہمارے عمل میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم قرآن کو اس نہج پر نہیں پڑھتے ہیں، یا اس طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام نے اس کو لیا تھا. تو جب ہم یہ دورہ قرآن کرتے ہیں، یہ مت سوچے گا کہ دورہ قرآن کوئی اسپیشل یہ رسول اکرم نے کروایا تھا. نہیں، رسول اکرم نے تلاوت کی تھی، کیونکہ یہ سوالات بھی بہت بار بار آتے کہ اچھا دورہ قرآن کیوں کروایا جا رہا ہے، کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت جبریل امین کو سناتے تھے، یعنی رمضان میں جبریل امین کو پورا قرآن جو اترا تھا وہ اللہ کے رسول سنا دیا کرتے تھے جبریل امین کو. لیکن چونکہ ہم لوگ نان عربک لینگویج والے لوگ ہیں، جن کو عربک زبان ویسے نہیں آتی ہے جیسے کہ آنا چاہیے، اہل زبان کی طرح نہیں آتی، جیسے ہم اردو بول سمجھ سکتے ہیں ایسے ہم عربی بول سمجھ نہیں سکتے. تو اسی بنا پر ہم قرآن، یعنی ہماری تلاوت تو ایک الگ ہوگی، جو رسول اکرم نے جبریل امین کے ساتھ کی تھی وہ ہم اپنی تلاوت، ذاتی تلاوت کریں گے. لیکن اس قرآن کو، چونکہ ہماری یہ زبان نہیں ہے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس کو اردو میں بھی پڑھنا پڑے گا. تو رمضان میں چونکہ دل نرم ہوتے ہیں، دل نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اس کو اردو میں بھی پڑھ لیں، تاکہ ہم کو قرآن میں کیا لکھا ہے وہ سمجھ میں آ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیونکہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. تو جیسے صحابہ کرام بدل گئے تھے کیونکہ وہ عربی جانتے تھے، وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھتے تھے، تو ہم بھی قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنا یہ قرآن کے حقوق میں سے آتا ہے. تمام علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے جو پانچ حقوق ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اس کو سمجھنا. تو ہم سمجھنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو آئیے میں اور آپ ہم اپنا موازنہ کریں کہ اس قرآن کو لے کر ہمیں اٹھنا ہے، اس قرآن کی دعوت کو لے کر ہم اٹھیں گے، اپنے آپ کو بھی بدلیں گے، اور انشاءاللہ پوری دنیا کو بھی ہم بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا، جتنی بھی ہماری استطاعت ہوگی، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے. آپ دیکھیں کہ اس قرآن نے صحابہ کو کیسے بدلا تھا، کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی معاملہ آتا وہ فوراً سر بہ سجدہ ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے. یہ وہ لوگ تھے جو بتوں کے آگے جھکنے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ دیا. یہ وہ لوگ تھے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اپنے ہاتھوں سے گناہ کو چھوڑ دیا. یہ وہ لوگ تھے جو شرک اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ توحید کے علمبردار بن گئے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن انسان کو بدل دیتا ہے، یہ قرآن انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتا ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے. تو ہم کو جو بت ہم نے آج بنا رکھے ہیں، آج ہم مٹی کے بت نہیں پوچھتے ہیں، لیکن بہت سارے بت ہم نے بنا رکھے ہیں، ان سب بتوں کو ہمیں توڑنا پڑے گا، ان سب بتوں کو ہمیں ہٹانا پڑے گا. اور یہ اسی وقت پاسبل ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بنیں گے، ورنہ تو پھر وہ والی بات ہو جائے گی کہ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. کہ ہمارے سجدے بھی آج کل اتنے شرک والے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر دنیا کی ہر چیز سجدوں میں یاد آتی ہے. ایسے سجدے اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ سجدے چاہیے جس میں صرف اللہ کی یاد ہو، جس میں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ جب ان کے اوپر الزام لگا تھا تو انہوں نے کچھ بددعائیں نہیں دی، انہوں نے کچھ برا بھلا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ بس میں صبر کروں گی۔ ان کو اس وقت قرآن ہی کی آیت یاد آ گئی اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں یاد آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے جو کہا تھا میں بھی وہی کہوں گی کہ فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ بس صبر ہی اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے ان کو بر وقت قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ جب انفاق کی آیتیں نازل ہوئی وہ لوگ اپنے تمام جو بھی ان کے پاس دولت تھی وہ سب اس کے دروازے کھول دیتے تھے، اگر کسی کے پاس باغ تھا تو وہ باغ دے دیتے تھے۔ آپ کو دودھ میں پانی ملانے والا واقعہ یاد ہے، آپ لوگوں کو بچپن سے سنتے آئے نا، ہماری اردو کی کتابوں میں بھی ہوتا ہے کہ جب ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو تو لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا، تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں لڑکی نے کیا جواب دیا تھا، کون دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا جی، جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم۔ تو آپ دیکھیں یہ خوف کب پیدا ہوتا ہے دل میں، جب ہر طرف آس پاس سب نیک لوگ موجود ہوں، جب تربیت صحیح طریقے سے ہو، جب حکمراں یا جو مین لیڈرز ہیں، جو مین لوگ ہیں اس شہر کے، ملک کے، وہ بھی نیک ہوں، تو اس کا اثر لازمن ہوتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ سن لیا اور وہ جملہ سن کر وہ گھر پر نشان بنا کر چلے گئے اور پھر اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں بھیجا اس لڑکی کے لیے۔ آپ دیکھیں اس کا اثر کتنا دیر پر ثابت ہوا کہ ان کے خاندان میں پھر وہ جو لڑکا پیدا ہوا، عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ پیدا ہوئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے، جن کی تربیت پھر ایسے ہوئی۔ مشہور واقعہ ہے کہ خواتین کو عید کے موقع پر رسول اکرم نے اسپیشل خطبہ دیا عیدگاہ پر، کہ اللہ کے رسول کا کہ اے خواتین کی جماعت زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری زیادہ تعداد جہنم میں دیکھی ہے، کیونکہ تم ناشکری کرتی ہو اور لان تان کرتی ہو۔ آپ دیکھیں وہ خواتین کیسی تھی، کیسے ان کو ڈر لگا جہنم سے، اور انہوں نے فوراً اپنے جو کچھ وہ پہنی ہوئی تھی عید کے دن، اپنے کان کی بالیاں، اپنے گلے کا ہار، جو بھی کچھ تھا ان کے گلے میں، ہاتھوں میں اور انگوٹھیاں اپنی اتار کر دے دی۔ ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے قرآن پر عمل، کہ جس وقت پھر جو آیت آئے اس پر فوراً عمل کرتے چلے جانا۔ آپ دیکھیں وہ لوگ توہم پرست تھے۔ خنزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہوگی اور سیرت صحابیات پڑھے ہوں گے تو خنزہ رضی اللہ عنہ کا نام بہت مشہور ہے تاریخ میں، اور یہ کہا جاتا ہے بہت مشہور تھی اس زمانے کی، بہت مشہور قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے چار جوان بھائی کسی جنگ میں زمانے جاہلیت میں مارے گئے، تو انہوں نے اس وقت سے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ میں ان کا سوگ زندگی بھر مناؤں گی، تو یہ اپنے سر پر کالا کپڑا باندھ کے رکھتی تھی، اور ایسے انہوں نے مرثیے لکھے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پتھر دل شخص بھی اگر وہ مرثیے پڑھ لیتا تو رو پڑتا۔ بہت بڑی شاعرہ تھی حسان بن ثابت کی، خود انہوں نے ماشاءاللہ ان کو ان کے اشعار پر خود انہوں نے تصحیح کی تھی۔ آپ سوچے کس پائے کی شاعرہ ہوں گی۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت دی، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اکرم نے کہا کہ اسلام میں سوگ نہیں منایا جاتا، اور اسلام میں یہ کالا کپڑا باندھنا یہ سب توہم پرستی میں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سالہ سال سے جو کالا کپڑا انہوں نے کھولا نہیں تھا اپنے سر سے، اسلام لانے کے بعد رسول اکرم کے کہنے پر وہ کھول دیا کالا کپڑا، مرثیے لکھنا چھوڑ دیے، یعنی جو کہتے ہیں مرنے والوں پر جو لکھے جاتے ہیں وہ چھوڑ دیے، اور پھر اپنے بیٹوں کو جہاد میں بھیجا، چار بیٹوں کو، چار کے چار بیٹے شہید ہو گئے ماشاءاللہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ خاتون، انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے چار شہید بیٹوں کی ماں بنایا ہے، اور کوئی واویلہ نہیں کیا، کوئی ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالی۔ وہ خاتون جو کہ اپنے بھائیوں کی موت پر اتنا سوگ منا رہی تھی، اپنے بیٹوں کی شہادت پر وہ خوش ہوئی اور شکر گزار ہوئی۔ اب دیکھیں اسلام ایسے چینج کرتا ہے انسان کو، قرآن ایسے چینج کرتا ہے انسانوں کو۔ تو میں اور آپ، ہم بھی خواتین ہیں نا، کہ ہم نے اپنی توہم پرستی چھوڑی ہے، کہ ہم نے اپنے رسم و رواج چھوڑے ہیں، ہمارا تو دل ذرا سکون نہیں پاتا، ہم کہتے کہ ہائے میرے ارمان، ہمارے بچوں کی شادیاں ہم کہتے کہ سادگی سے کریں گے، کہتے ہائے میرے بچوں کے ارمانوں کا کیا ہوگا، میرے ارمانوں پر تو اوس پڑ جائے گی، ہم کو شادی دھوم دھام سے چاہیے، رسم و رواج چاہیے، ہلدی مہندی پتہ نہیں کیا کچھ ہم کریں گے، کہتے کہ ہمارے ارمان ہے نا، ہم ارمان نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ ارمان کہاں سے آئے؟ قرآن پڑھنے والے ارمانوں کا نہیں سوچتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے، ایک نہیں بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ کیوں ہم قرآن سے اپنا رشتہ مزید مضبوط کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان اپنے آپ کو بدلیں۔ اور میری بہنوں، آپ خود دیکھیں کہ جو بھی آج ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، یا پچھلی دفعہ بھی آئے تھے، پہلے بھی آتے رہے ہیں، آزمائشیں اور مشکلات تو آتی رہتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن ایک مومن اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، ایک مومن اس سے کیا سیکھتا ہے سبق، ایک مومن کو ان حالت میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، یہ کتاب بتاتی ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں، تو ہمیں اس کی طرف جڑنا پڑے گا، ہم کو اپنی پوری زندگی کو اس طرف موڑنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں دنیا سے تو ہمیں ایک دن جانا ہے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اصل جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، نیک اعمال، اور اسی بنا پر ہمیں آخرت میں بلندی درجات ملے گی انشاءاللہ تعالی، جنت میں اعلیٰ درجہ ملے گا، تو کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمیں جنت میں اعلیٰ درجہ ملے؟ تو پھر آئیے اس دل میں ارادہ کریں کہ اس رمضان کو ہم بہت اچھے طریقے سے گزاریں گے، اس رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے، اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم اپنے آپ کو قریب کریں گے تاکہ ہماری زندگی سنور جائے، اور جب زندگی سنوریں گی تو لازماً آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس دنیا میں نیک عمل آپ کو آخرت میں ضرور فائدہ دیں گے، تو دل میں یہ ارادہ کریے۔ تو اب رمضان آنے والا ہے، اب ہم کیا کریں؟ انشاءاللہ ہم رمضان کے تعلق سے جو مینجمنٹ کی بات ہے انشاءاللہ ہم وہ رمضان کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے کریں گے، اسپیشل آپ کو اس کے لیے ایک پریزنٹیشن بتایا جائے گا، لیکن ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کر دیتے تھے، شروع کر دیتے تھے، تو ہم کو بھی ابھی 10 دن باقی ہے رمضان کے لیے، تو کیوں نہ ہم رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے سے کر لیں، اور جب ہم اس کی احادیث پڑھتے تو دل میں ایک شوق، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، آپ سوچیں اس سے بڑھ کر خوشخبری ہمارے لیے کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، تو اگر ایسے وقت میں بھی کوئی شخص بدبختی پر اتر آئے اور اپنے آپ کو جہنم ہی کی طرف لے کر جائے تو اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا بھلا؟ اور ایسے وقت میں جبکہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، شیاطین کو قید کر دیے گئے ہیں، تو کوئی اگر اپنے آپ کو جنت کی طرف نہ لے کر جائے تو بھی اس کی بدنصیبی کا کیا کہنا؟ تو ہم کو اپنے آپ کو پریپئر کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اس رمضان میں ایسی تیاری کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق بنیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر عمل بندے کا اس کا اجر میں دوں گا سوائے روزے کے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، اور اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ انا اجزی بہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اجزی آپ جانتے ہیں کہ جب چھوٹی یا لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں یا میرا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اجزی بہ، جو کوئی بھی میرے لیے روزہ رکھے گا تو میں اس کا اجر دوں گا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہی اس کا اجر ہوں، سبحان اللہ، کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہو تو اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہو سکتی ہے بھلا، نہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہی مل جائے، جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو سب آسان ہو جائے گا نا کام۔ تو واحد روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کا بدلہ ہوں، لہذا جب بھی اب رمضان آئے اور رمضان شروع ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے تمام جو بری عادتیں ہیں ہماری اس کو ہم نکال دیں، کوئی برا بھلا کہنے کی عادت ہے، کسی کو لان تان کرنے کی عادت ہے، کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہے، وہ تمام بری عادتوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ بھلا روزے دار سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ گالی گلوچ کرے، برے الفاظ استعمال کرے، کینہ اور حسد رکھے، کسی کے خلاف دل میں بغض رکھے یا برے الفاظ استعمال کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تمام اپنی بری عادتوں کو ختم کر دے۔ پھر سب سے پہلی بات جو ہمیں کرنا ہے نیت، کیونکہ آپ دیکھیں نیت کے بغیر کوئی چیز پاسبل نہیں ہے، کیونکہ نیت بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے ہمارے ہر کام میں جتنی بھی احادیث کی بکس آتی ہیں ہر بک میں علماء کرام نے، محدثین نے سب سے پہلے نیت والی حدیث رکھی کہ انما العمل بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ روزے آپ کس لیے رکھ رہے ہیں؟ کیا لوگوں کے سامنے روزے دار کہلائیں اس لیے، یا آپ بھی فخر سے کہہ سکیں کہ میں نے تو پورے روزے رکھے؟ نہیں، بلکہ روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر اپنا گول سیٹ کریں، آپ اپنے لیے کچھ ایک ایم بنائیں کہ اس رمضان میں مجھے یہ اچھی نیک عادت اپنانی ہے اور فلاں ایک بری عادت کو مجھے ختم کرنا ہے، یا مجھے اس رمضان میں آنے والے رمضان میں مجھے ٹارگیٹ میرا یہ فکس کرنا ہے کہ میں فلاں چیز یاد کروں گی، فلاں آیت یاد کروں گی، فلاں سورہ یاد کروں گی، فلاں دعائیں یاد کروں گی، اور جو بھی کچھ بری عادت ہے میں اس کو نکالوں گی۔ تو آپ اپنا ایک گول سیٹ کر لیں، ایک نظم العین سیٹ کریں۔ اسی طرح سے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے دل اور نفس کو اللہ سے قریب کرنا ہے اور وہ تمام باتوں کو چھوڑ دینا ہے جو روزے میں ناپسندیدہ ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. استغفر اللہ. سوچیں یہ حدیث ڈرا دیتی ہے ہمیں کہ اگر روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, بری باتیں کرنا نہیں چھوڑا, برے کام دیکھنا نہیں چھوڑا, تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی مقصد نہیں ہے. تو فاسٹنگ از اونلی 1% اگر دیکھا جائے تو, یعنی کھانے پینے کے مقابلے میں. لیکن اصل چیز ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا, اس کو نیکی کی طرف ابھارنا, اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کرنا. یہ 99% آپ کو یہ کام کرنے کے. کیا دیکھیں, کھانے پینے سے رک جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے بنے, اور روزہ مین یہی تربیت کرتا ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے. اسی طرح سے کم بولنا, کم کھانا, کم سونا اور دوسری تمام ایکٹیویٹیز کو کم کر دینا, یہ ہے روزہ اصل میں. کہ آپ اس رمضان میں ٹارگیٹ سیٹ کریں, گول سیٹ کریں, کم سے کم موبائل دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب آپ ترک تعلق کر لیں اور ترک دنیا کر لیں, یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے, اور جو ہم کہتے ہیں کہ 24/7, تو جو 24/7 ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے یا ہم بس لگے رہتے ہیں بیکار کے کاموں میں, اس کو آپ کم کر لیجئے. جو لوگ ٹی وی دیکھتے تھے ان کو چاہیے کہ وہ ٹی وی کم کر لیں, یا بلکہ بند کر دیں ٹی وی. جیسے پہلے تو ہوتا یہی تھا کہ ٹی وی بند کر دی جاتی تھی رمضان میں, لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے تو ٹی وی کا کوئی سوال ہی نہیں رہا. اب تو آپ 24 گھنٹے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ گول سیٹ کریں کہ آپ اپنی نیند کو بھی کم کریں گی, اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کو بھی کم کریں گی, کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے متوجہ ہوتا ہے اپنے بندوں کی طرف. رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ایک منادی ہمیشہ ندا دیتا رہتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے شخص, اے نیکی کے طالب آگے بڑھ, اور اے برائی کرنے والے رک جا. تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے, آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ. تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے, نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے, اور برائی سے کیا کرنا چاہیے, رک جانا چاہیے. پھر سحری کا بہت اجر ہے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات بھر جاگتے ہیں اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے سو جاتے ہیں, یا رات کا کھانا کھا کر ہی سو جاتے ہیں بس. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری کرو, اس میں برکت ہے. اور یہودیوں کی مخالفت کرو, وہ سحری نہیں کرتے ہیں, تم سحری کرو. اور چاہے وہ دودھ کا گلاس یا لسی پی کر ہی صحیح, کچھ بھی چیز کھا لیں, ایک کھجور ہی کھا لیں, لیکن سحری ضرور کریں, اس سے روزے میں طاقت رہتی ہے. تو کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں تاکہ طاقت رہے. پھر سب سے اہم بات ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ ہی کہتے آ رہے ہیں, کہ جب سے دورہ قرآن چل رہا ہے الحمدللہ, ہم ہر سال یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں, اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں. اور یہ نہ ہو کہ آپ دن رات بس صرف کھانے بنانے میں لگے رہیں, اچھی افطاری بنانے میں رہیں, نہیں, بلکہ آپ کوشش کریں کہ سادہ کھانا کھائیں. کیونکہ آپ دیکھیں جتنی ایسی اگر غذائیں آپ کھائیں گے جس کی وجہ سے روزے میں تکلیف ہو جائے, تو روزہ بھی بیکار جائے گا, تکلیف بھی رہے گی, اور صحیح سے عبادت بھی نہیں ہو سکے گی. تو سادہ کھانا کھائیں. یہ بھی نہیں, اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سموسے اور پکوڑے کھانا کوئی گناہ کا کام ہے, نہیں. آپ کھائیں جو بھی پسندیدہ چیزیں ہیں, کھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلو وشربو ولا تصرفو, کہ کھاؤ اور پیو. اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے فرماتا ہے اور پیو, لیکن تم اسراف نہ کرو. تو اتنا زیادہ بھی اوور ایٹنگ نہ ہو کہ انسان کی حالت ہی خراب ہو جائے. لہٰذا سادہ کھانا کھائیں, پلان کریں اپنے لیے. پھر الحمدللہ آپ دیکھیں یہ رمضان تو اتنا اچھا آنے والا ہے کہ ہم کو پازیٹیو چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم شاپنگ وغیرہ سے بچ گئے الحمدللہ. نہ ابھی فی الحال یہ رمضان آپ کو معلوم ہے کہ ابھی سارے مارکیٹس بند ہیں, ساری شاپس بند ہیں, تو الحمدللہ ہم شاپنگ کے کتنے سارے جو ہمارا وقت کا ضیاع ہوتا تھا, یعنی وقت ہمارا ضائع ہوتا تھا شاپنگ میں, الحمدللہ وہ سارا وقت بچ گیا. کچھ لوگ جیسے 2-3 دن پہلے میری بات ہو رہی تھی کسی سے انڈیا میں, کہہ رہے تھے کہ کیسا کریں گے, بچوں کو کپڑے کہاں سے لائیں گے, عید کے پر کپڑے کیسے بنائیں گے. تو ابھی دیکھیں کچھ لوگوں کو عید کی پڑی ہوئی ہے. ابھی تو پہلے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان خیریت سے نصیب کر دے, اور اللہ کرے کہ رمضان میں ہماری دعائیں قبول ہوں, تاکہ یہ جو مشکل ہم پر آئی ہوئی ہے, ابھی فی الحال جس فتنے میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور جس مشکل سے ہمارا سامنا درپیش ہے ابھی, تو اللہ تعالیٰ وہ ہم سے دور فرما دے. تو ہم کو کثرت سے دعائیں کرنی ہے اس رمضان میں. تو جتنا وقت ہمارا الحمدللہ بچتا ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں, جتنا ہو سکتا ہے دعائیں کریں, جتنا ہو سکتا ہے اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے میں لگائیں. وقت کا صحیح استعمال کریے, اپنے وقت کو ضائع مت کریے, کیونکہ مومن کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے. پھر اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریے, کیونکہ دیکھیں جب تک کہ ہم ٹائم مینج نہیں کریں گے, کاموں کو سیٹ نہیں کریں گے, پھر تو ہمارا پورا ہو سکتا ہے بعض وقت پورا کا پورا دن کچن میں چلے جائے, بعض وقت ہو سکتا ہے پورا دن صفائی میں چلے جائے, بعض وقت ہو سکتا ہے پورا دن ہمارا ایسے ہی بس الٹ کاموں میں چلا جائے تو کیوں نہ ہم اپنے وقت کو مخصوص کر لیں کچھ گھنٹے ہر کام کے لیے، کہ گھر کے کام کے لیے اپنا وقت نکالیں، دورہ قرآن کے لیے وقت نکالیں، جیسے کہ قرآن پر تدبر ہے، تلاوت قرآن کے لیے، مطالعہ، کوئی اچھی کتابوں کا مطالعہ کریے، اور اپنے افطار کی تیاری اس کو بھی ٹائم دیجیے. کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں کھانا پینا گناہ نہیں ہے، لیکن کھانے پینے ہی کے لیے زندہ رہنا یہ غلط ہے. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ کچھ لوگ کھانے پینے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں، تو لہٰذا ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. پھر امام القیم جوزی کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ تین جملے تھے، قلیل کلام، قلیل طعام، قلیل نوم، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا. اب اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، تو اب ہم کیسے کریں گے؟ تو اپنے اوقات کو سیٹ کریے کہ اتنی زیادہ باتیں بھی نہ ہوں، اتنے زیادہ فون بھی نہ ہو رشتے داروں کو کہ پورا دن فون ہی میں چلے جائے، کیونکہ آج کل فون بہت آسان ہو گیا کرنا اور فری بھی ہیں سارے لوگ گھروں میں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا سارا وقت صرف فونوں میں ہی چلا جائے، فون کرنے میں چلا جائے. تو کم سے کم بات چیت، کیونکہ جب آپ زیادہ بات چیت کریں گے لازمن کچھ نہ کچھ کسی کی تھرڈ پرسن کی بات نکلنا ضروری ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ نہ کرے ایک خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تھا اور ایسا نہ ہو کہ غیبت میں وہ چلا جائے، تو الٹا گناہ مول لے لیا. پھر کم سونا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھٹیاں جو ملی ہیں، یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، سونے کے لیے ہوا ہے، دن بھر سو رہے ہیں، یا تو ظہر کے وقت اٹھتے ہیں یا پھر اور بھی اس سے بھی زیادہ کچھ لوگ سوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دن سونے کے لیے نہیں دیا ہے، دن جاگنے کے لیے ہے اور کام کاج کے لیے اور رات سونے کے لیے ہے. تو اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریے. آپ کوشش کریے کہ جتنا ہو سکتا ان اوقات سے فائدہ اٹھائیں گے اور نیکی کے کام کرتے رہیں گے، نہ کہ سونے میں وقت گزاریں گے. پھر اسی طرح سے عبادت کے لیے ٹائم مخصوص کریے. ایک تو خاص طور سے تہجد کی نماز، اور دوسرا دعائیں. یعنی آپ کو اپنے ٹائم کو سیٹ کرنا پڑے گا. پھر استغفار، خاص طور سے استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیں. تین چیزوں پر آپ خاص طور سے فوکس کریے اس رمضان میں، کہ دعا، ایک دعا ہی واحد ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حالت کو بدل دیتا ہے. تو ابھی جو حالت سے ہم، جن حالت میں ہم گرفتار ہیں، تو یہ حالت کو اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو دعا اپنے لیے لازم کر لیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکتا آپ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. دوسرا ہے استغفار، اور تیسرا ہے تلاوت قرآن. ان تین چیزوں کو آپ اس رمضان میں اپنا ٹارگیٹ بنائیے کہ اس رمضان میں مجھے تین چیزیں کثرت سے کرنا ہے. جتنا زیادہ ہو سکے مجھے دعائیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، مجھے استغفار کرنا ہے، تلاوت قرآن پر توجہ دینی ہے، اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سیل لگا ہے، ہم کیا کرتے ہیں پھر کہ جب سیل لگا ہوتا ہے تو لوگ بھاگتے اور دوڑتے ہیں نا، کہ وہاں پر جگہ نہیں ہوتی ہے کھڑے رہنے کی. تو جب سیل کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے، کوئی ہماری بہن، ہماری دوست ہمیں بتاتی ہے کہ فلاں جگہ سیل لگا ہے، 50% سیل ہے، 70% سیل ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، تو یہ ایکچولی نیکیوں کو حاصل کرنے کا موقع ہے، اور یہ بہت بڑا سیل ہے سمجھے رمضان کے. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جتنا چاہے میں دوں گا. ہر عمل کا اجر ایک گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جا سکتا ہے، یہ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو آپ بتائیے کہ کیا ہم کو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ جتنا بڑھ چڑھ کر ہم اس سیل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ پورے 30 دن ہمیں ملے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ 30 دن ہے یا 29 دن کا رمضان ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا لیں. اور الحمدللہ اس رمضان کو تو ایسا سمجھے کہ غنیمت جانیے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان ایسے دیا ہے، آپ کو کوئی افطار پارٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعوتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو روزے پر افطار کرنے کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو کہیں جانا ہوگا نہ کوئی آپ کو بلائے گا. کتنا سارا وقت بچ گیا نا ہمارا، شاپنگ بھی نہیں کرنی ہے، وہ بھی وقت بچ گیا ماشاء اللہ. تو بہت سارے آپ کے الحمدللہ یہ رمضان میں ایسا سمجھے کہ ایک نیا عزم لے کر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، متوجہ ہوں، تاکہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موقع ایسا فراہم کیا سمجھے اس رمضان میں کہ آپ انفاق بھی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے اگر کوئی روزے دار کو روزہ افطار کروا دے، چاہے ایک لسی کے گھونٹ سے ہی صحیح، تو اس کے روزے کا اجر بھی افطار کروانے والے کو ملے گا ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ اس رمضان میں آپ کتنا اجر سمیٹ سکتے ہیں. ابھی ایسے کتنے بے روزگار لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو لہٰذا آپ ان کے روزے کے افطار کا سامان کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ تمام روزے داروں کا اجر آپ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ. آپ سوچیں کہ کتنا اچھا موقع ہے. تو جتنا ہو سکتا نیکیاں حاصل کریے اس رمضان میں، جتنا ہو سکتا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، دینے والے بنیے، اور دعائیں بھی کرتے رہیے، استغفار بھی کریے، جو بھی نیکی کے کام آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریے تاکہ اس رمضان سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. اور سب سے بڑھ کر ہے، بہت اچھا ایک پوسٹ آیا تھا کہ صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے آپ کیا کیا کرتے تھے؟ تو صحابی نے بہت اچھا جواب دیا، میں آپ کو پڑھ کر ہی سنا دیتی ہوں تاکہ میرے الفاظ اس میں نہ آئیں بلکہ صحابی کا جملہ ہی آ جائے. بہت اچھا پوسٹ تھا یہ، لاسٹ ایئر بھی کسی نے شیئر کیا تھا اور اس سال بھی. سئل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ سوال کیا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ آپ رمضان کا استقبال کیسا کرتے ہیں، یہ کیسا کرتے تھے؟ تو آپ دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیا. قال ما کان احدنا یجرؤ علی استقبال الہلال وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ المسلم. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جو رمضان کے نئے چاند کا استقبال کرنے کی جرات اس حال میں کرتا ہو کہ اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ذرہ برابر کینہ ہو. ابن رجب نے اس کو نقل کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، اب ہو سکتا ہے آپ کے اور ہمارے کسی کے بھی دل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہو جاتی ہے. تو یہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان کا استقبال آپ کو ایسے کرنا ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی برائی نہ ہو دل میں، کیونکہ صحابہ کرام رمضان کا استقبال ایسے ہی کرتے تھے کہ ان کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی برائی نہیں ہوتی تھی. اب ہم بھی انسان ہیں، رشتہ داروں کے تعلق سے ہو سکتا ہے، ہمارے ملنے جلنے والوں کے تعلق سے کبھی دل میں ہو سکتا ہے کوئی خیال آ جائے، کبھی کسی نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہو تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اچھا فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں نے میرے ساتھ وہ کیا تھا. تو دل میں اس طرح سے حسد اور کینہ رکھ کر رمضان کا استقبال نہ کریں، بلکہ اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ ہم قرآن سے ناطہ جوڑنے جا رہے ہیں، اور یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ شفاء لما فی الصدور. اور حسد کون سی بیماری میں آئے گا؟ جسمانی بیماری میں آئے گا کہ دل کی بیماری میں آئے گا؟ حسد، کینہ، بغض دل کی بیماری میں آئے گا. جزاک اللہ خیرا. تو یہ بہت اہم تیاری ہے جس کی طرف ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی ہے. ہر مسلمان اپنی استطاعت اور سمجھ بوجھ کے مطابق رمضان کی تیاری کرتا ہے. بعض لوگ مہینے بھر کا اپنے لیے وافر راشن، رمضان کے لیے کپڑے، عید کے کپڑے اور گھر کی صفائی اور دھلائی کر لیتے ہیں. بعض لوگ اس سے ذرا آگے بڑھ کر سوچتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے راشن کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں. بعض لوگ خود کو اور دوسروں کو بڑھ چڑھ کر عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں، درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں. ان تمام تیاریوں میں ہم اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنے دلوں کی سالانہ صفائی کو بھول جاتے ہیں. روزے رکھتے ہیں، کئی کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں، تسبیحات، تراوی اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن دل میں سے لوگوں سے متعلق خیالات اور احساسات کی اصلاح ہم نہیں کرتے، جو کہ سب سے اہم ترین چیز ہے. یعنی ہمارے دل کے اندر وہ برائیاں پلتی رہتی ہیں، بغض، کینہ، حسد، فلاں کے تعلق سے برائی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا تھا. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم دل کو صاف کریں پہلے، کیونکہ ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں اور قرآن دلوں کی اصلاح کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اور ان دو لوگوں کو جن کے درمیان عداوت کے جذبات ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دیکھتے رہو، انتظار کرو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. یعنی جو وہ دو لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور بات بند کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں کچھ حسد رکھتے ہیں یا برائی رکھتے ہیں، تو ان دو لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. آپ سوچیں کتنی دکھ دینے والی بات ہے اور ڈرا دینے والی بات ہے کہ اگر میرے اور آپ کے دل میں اللہ نہ کرے کسی کے تعلق سے کوئی برائی ہے تو ایسے لوگوں کو بخشا نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اور کسی کے ساتھ اگر کوئی آپس میں دل میں کچھ ہے برائی تو اس کو نکال دیں اور معاف کر دیں. جس طرح ہفتہ وار اور سالانہ صفائی اپنے گھروں کی کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے دلوں کی صفائی کا بھی خیال کریں اور نصف شعبان تک اپنے دلوں کا تزکیہ کر لیں اور بہترین تیاری کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں، کیونکہ ایسے دل کے ساتھ جس میں کسی سے حسد، بغض اور عداوت اور کینہ نہ ہو اور نہ کوئی شکوہ شکایت ہو، تو اس کے لیے تھوڑی عبادت بھی کافی ہو جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امت کا بہترین اور افضل ترین انسان کہا جاتا ہے، مثلا ان کو یہ شرف حاصل ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا دل کیسا تھا، کتنا سادہ مزاج تھے، کسی سے نہ جھگڑا نہ کسی سے عداوت تھی، بہت زیادہ عاجزی تھی دل میں. اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے جن کو رسول اکرم نے مسلسل 3 روز تک جنت کی بشارت دی. جب وہ صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں بتائیے، تو صحابی نے کیا فرمایا تھا؟ کہ ہاں میں سونے سے پہلے ایسا کرتا ہوں کہ اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی برائی نہیں رکھتا، یعنی میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، تو سبحان اللہ ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی کہ جو اپنا دل صاف کر کے سوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہمیں بھی ابھی 10 دن باقی ہے، کیوں نہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں اور اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں۔ اور اس لیے یہ جو رمضان ہے اصل میں یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، تو اس رمضان کی تیاری ہم ایسے کریں کہ ہمارے دل تمام برائیوں سے پاک ہو، ایک دوسرے کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض نہ ہو، اور ہم فوکس کریں عبادات پر، فوکس کریں اس بات پر کہ ہم خود بھی نیکی کے کام انجام دیں گے اور نیکی کے سفیر بنیں گے، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لے کر آنے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ رمضان دراصل ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ہم ہر طرف تلاش کرتے کہ کوئی چارجر مل جائے، اور کتنا بے چین ہوتے کہ جلد از جلد موبائل کو ریچارج کریں تاکہ پھر موبائل چل سکے۔ تو اسی طرح سے یہ رمضان دراصل اپنے آپ کو ریچارج کرنے کا موقع ہے کہ آپ، یعنی پورے 11 مہینے میں یہ بیٹری خالی ہو جاتی ہے اصل میں۔ تو رمضان دراصل روحانی ریچارج کا ذریعہ ہے، ہم قرآن کے ذریعے سے، تلاوت قرآن سے، تراویح سے، عبادات سے ہم اس بیٹری کو ریچارج کریں، تاکہ کیونکہ آپ خود سوچیں کہ جس بیٹری کو پورے 11 مہینے چلانا ہے تو اس کو کتنا زیادہ ریچارج کرنا پڑے گا۔ تو جتنا زیادہ ہو سکتا آپ ریچارج کریں اس کو، جتنا زیادہ ہو سکتا روحانی غذا آپ استعمال کریں، تلاوت قرآن جو روح کی غذا ہے، کیونکہ دیکھیں انسان کی روح آسمانوں سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوح، کہ میں نے ہی یہ روح پھونکی ہے، تو روح انسان کی آسمان سے آئی ہے، تو ہماری روح جب آسمان سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی کہاں سے آئی ہوگی؟ قرآن کہاں سے نازل ہوا؟ آسمانوں سے نازل ہوا۔ جسم اللہ تعالیٰ نے ہمارا مٹی سے بنایا ہے، تو جسم کی غذا مٹی میں رکھ دی، ہم غذا استعمال کرتے ہیں، جو بھی سبزیاں وغیرہ آتی ہیں، جانور جو چارہ کھاتے ہیں وہ بھی زمین سے آتا ہے، اور وہ جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں، تو ہمارے جسم کی غذا اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھ دی کیونکہ ہم کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن ہماری روح جو کہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس روح کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے، قرآن۔ تو آپ خود بتائیے کہ ہماری روح کتنی کمزور ہو چکی ہوگی، ہماری روح کتنی ڈسٹارٹ ہو چکی ہوگی، یا کتنی زخمی ہو چکی ہوگی، یا کیسے اس کے اوپر پردے پڑ چکے ہوں گے، یا کتنا کالا ہو چکا ہوگا ہمارا اندرون، کیونکہ اگر ہم ایک ہفتہ منہ نہ دھوئیں، یا ایک ہفتہ ہم نہائیں نہ، غسل نہ کریں، آپ سوچیں ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا، کتنی بدبو آئے گی۔ اگر ہم لباس نہ تبدیل کریں پورا ہفتہ بھر تو کیا حال ہوگا۔ تو ہم اپنے جسم کی صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، روز کھانا کھاتے ہیں، روز غسل کرتے ہیں، روز لباس تبدیل کرتے ہیں، روز چہرہ دھوتے ہیں، تو یہ ایسی روح کو بھی دھونے کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، روح کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس روح کو ہم نے کب سے غذا نہیں پہنچائی، اس روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن۔ جب تک آپ قرآن سے اپنا ناطہ نہیں جوڑیں گے آپ کی روح صحیح نہیں ہوگی، آپ کی روح پاک نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس روح کی غذا کا انتظام کریے، اور اس روح کو، اس کی بیٹری کو آپ ریچارج کریے، اور جتنا زیادہ آپ ریچارج کریں گے اتنا زیادہ باقی 11 مہینے وہ چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ایک آپ نے اسفنج دیکھا ہوگا، اسفنج کیا کرتا ہے کہ آپ اگر کوئی لکوڈ پر اس اسفنج کو رکھ دیں تو وہ پوری چیزیں ابزارب کر لیتا ہے، وہ پورا لکوڈ ابزارب کر لے گا، پورا اسفنج وہ چیز ابزارب کر لے گا جو لکوڈ تھا، اور جب آپ اس کو واپس اس کو پریس کریں گے، دبائیں گے اسفنج کو، تو جو کچھ اس نے ابزارب کیا تھا وہ سب کچھ واپس چھوڑ دے گا۔ تو ایسے ہی اس رمضان میں ہمیں کرنا ہے کہ اس رمضان سے جتنی زیادہ ہم غذا حاصل کریں گے، باقی کے 11 مہینے، یعنی وہ جو تقوی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمانے کہ رمضان کس لیے، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، جو تقوی کو آپ باقی رکھیں گے تو وہ ایسا ہوگا کہ جتنا زیادہ آپ ابزارب کریں گے اس رمضان میں، جتنا زیادہ آپ عبادت پر توجہ دیں گے، جتنا زیادہ آپ اپنی روح کی پاکیزگی کا خیال رکھیں گے، اتنا زیادہ باقی کے 11 مہینے آپ اس کو واپس دبا کر پریس کریں گے تو وہ واپس وہ اپنا وہ سب کچھ چھوڑتا رہے گا۔ تو جتنا زیادہ آپ پہلے اڈاپٹ کریں گے اتنا زیادہ ہی اس سے وہ واپس بھی نکلے گا۔ تو لہٰذا یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے ابزارب کرنے پر کہ آپ نے اس رمضان سے کیا حاصل کیا، آپ نے اس رمضان میں اپنے آپ کو کیسے تیار کیا، آپ نے اس رمضان میں اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے کیسے مضبوط کیا، یا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آپ نے کیسے اس کو مضبوط کیا۔ تو جتنا زیادہ آپ لیں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ آتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والے بنے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تعلق جوڑنے والے بنے، اور تدبر کرنے والے بنے قرآن پر، اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے، جیسے صحابہ کرام نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا۔ ہم گاہے بگاہے صحابہ کرام کے واقعات ڈسکس کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ ہو، کیونکہ صحابہ کے واقعات دراصل ہمارے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، اور ہمیں پریکٹیکل ٹپس مل جاتے ہیں اصل میں صحابہ کے ذریعے سے۔ تو ایک بات اور بھی ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ کا قول تھا جو بہت ہی اچھا قول ہے، کہ کچھ لوگ قرآن کو بے جان صفحوں سے نہیں بلکہ دھڑکتے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہم کو بھی دھڑکتے دل کے ساتھ پڑھنا ہے قرآن کو، نہ کہ بے جان صفحوں سے. تو آج ہمارا عمل یہ گواہی دے گا کہ ہم نے قرآن کو کیسے پڑھا تھا، یا باقی کے 11 مہینے گواہی دیں گے کہ ہم نے اس قرآن کو کتنا اپنے دل پر لیا تھا اور ہمارے دل پر اس کا کچھ اثر ہوا یا نہیں ہوا. تو جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جب تک اس کتاب کا نزول آپ اپنے دل پر نہیں لیں گے، آپ کتنی بھی تفاسر پڑھ لیں اور سن لیں، اس کا پھر اثر نہیں ہونے والا. تو پہلے اپنے دل کو کھولیں، دل کے دروازوں کو کھولیں، دل پر اس کتاب کو لیں. یقین جانیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور بدل کر رکھ دے گا ہمارے عمل کو بھی جب ہم دل سے اس کو پڑھیں گے. الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن 1 گھنٹے کا ہی تھا، لیکن آدھا گھنٹہ سوال جواب کے لیے ہے، اگر ہوں گے تو آپ کے سوال جواب، لیکن صرف روزے سے ریلیٹڈ. جو بھی آپ کے روزے سے ریلیٹڈ فقہی مسائل ہیں آپ چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. پھر کل سے انشاءاللہ ہمارا 9:30 سے 12 تک کے ٹائم رہے گا، روز 1 پارا ہم کمپلیٹ کریں گے. اور اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں یا ہیں بھی، تو آپ چاہیں تو انچارجز سے کر سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف روزے سے ریلیٹڈ، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ مسکنسپشنز پائے جاتے ہیں روزے کے تعلق سے، کہ فلاں چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے ٹوٹ جاتا ہے، یا اگر آپ کا حیض آ بھی گیا تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. تو یہ سارے جو غلط کانسیپٹ ہے، جو بیسک ہمارے یعنی یہ دین کا بنیادی ہمارا فرض ہے، یعنی فرائض میں سے ہے روزہ، اگر اس کے تعلق سے ہم کو صحیح معلومات نہیں ہوگی تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی. تو لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ ہم اس رمضان میں شعور کے ساتھ روزے رکھیں اور صحیح دینی معلومات کے ساتھ روزے رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور جو بھی عبادت ہوں گی ہماری اس کو قبول فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لکھ کر کوشچن کر سکتے ہیں.